الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز خواتین، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا. پھر ہم میں سے بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہیں الحمدللہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دن میں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی بلکہ بعض لوگوں کو اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے. پھر بعض الحمدللہ وہ بھی رہے کہ جو رمضان کی راتوں میں خاص طور پر تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل جنہوں نے اٹینڈ کی الحمدللہ، کہ نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم پڑھا بلکہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ شوال کا جب بھی یہ پہلا ہفتہ آتا ہے تو ہماری گفتگو کا موضوع شکر ہی ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں لازماً اضافہ کریں گے. لیکن ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جو رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا عظیم مہینہ بھی دیا، اس میں عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائی. عام طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا بیان جو ہے وہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، جو الحمدللہ یہاں پر بھی ہوا. لیکن سورۃ البقرہ کے یہ جو آخری آیت نمبر 185 کا آخری حصہ، یہ بڑا اہم ہے. عام طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی جس طرف آج انشاءاللہ توجہ مبذول کرانی ہے، کہ اللہ پاک نے جہاں یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، رمضان کا مہینہ اور اس مہینے میں عظیم ترین نعمت، نعمت ہدایت یعنی قرآن حکیم، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کیا فرماتا. پہلے پوری آیت مبارکہ سن لیجئے تاخری آخری حصے پر جو گفتگو ہونی ہے وہ ہو جائے. رب کائنات فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈنس ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. اب جیسے میں نے عرض کیا بعض تو وہ لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے صرف نماز تراویح پڑھی ہے، وہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، ایک سنت عمل ہے، عمل کیا گیا تو یقیناً اس پر اجر و ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن محض تراویح پڑھنے سے ثواب تو مل جاتا ہے، قرآن حکیم کا جو اصل مقصد نزول ہے اس طرف توجہ نہیں ہوتی. بعض تراویح تو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید واقع ہے کہیں امام صاحب کو کہیں اور بھی جانا ہے شاید پڑھانے کے لیے، یا لمونہ تالمونہ ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ کے کلام کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے. اتنی تیزی سے اگر کوئی اردو میں کوئی آپ کے سامنے پیراگراف پڑھنا شروع کرے تو آپ اس کو روک دیں گے، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ بہرحال یہ استہزاء کیا جا رہا ہے. ہمارے ہی معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. بعض سعادت مند وہ ہیں جو آرام سے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، وہ رتل القرآن ترتیلا کے حکم پر الحمدللہ حق بھی ادا کیا جاتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جو محض پڑھ پڑھا رہے ہیں بس، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف بڑھ رہی ہے مختلف تحریکوں کی وجہ سے، جماعتوں کی وجہ سے، اسکالرز کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، کہ یہ قرآن کی محض تیزی سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے تو یہ ہدایت بھی ہے، ہدل للناس بھی ہے، وبینات من الہدا والفرقان جو رب کائنات نے فرمایا. اور خاص طور پر وہ حضرات و خواتین کہ جو رمضان کی راتوں میں الحمدللہ دورے ترجمہ قرآن کرنے یا اس میں شرکت کرتے ہیں، انہیں یہ بات اور واضح سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن حکیم تو رب کائنات کا کلام ہے، اور کلام ہونے کی صفت جس میں موجود ہے کہ جو متکلم کی صفات ہیں وہی ابھی تک قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو لازماً وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف اور خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں قرآن حکیم کی عظمت پر جو ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر کریں. تو جو تاثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی اس آیت مبارکہ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں بیان کی گئی، وہی رب کائنات کی تجلی کا اظہار ہوا. سورۃ الاعراف میں الحمدللہ اس کا بیان آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جلوے پر نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اور ہوا کیا، جب رب کائنات نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا اس پہاڑ پر، فلما تجلا ربہ للجبل، تو جیسے ہی اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، جعلہ دکا، اس پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیا، وخر موسیٰ صعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو بہرحال یہ وہ تاثیر ہے جو آج بھی الحمدللہ قرآن حکیم میں موجود ہے، کہ اگر قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے، ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے، تو یہ آج بھی دلوں کو مسخر کرنے کے لیے، اس میں رہنمائی فراہم کرنے کا الحمدللہ یہ سامان موجود ہے. لیکن ہدایت اور رہنمائی ملے گی اسے جو قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھے گا. تو الحمدللہ اللہ پاک غنی کر رحمت فرمائے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1984 میں لوگوں کی طرف اس طرف توجہ دلائی کہ تراویح کے ساتھ اگر ترجمہ قرآن ہدایت کی نیت سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ جہاں ثواب ملے گا وہاں اللہ پاک نے چاہا تو ہدایت بھی مل جائے گی اگر ہدایت کی نیت ہوگی. تو بہرحال آپ میں سے، ہم میں سے الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دفعہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت بھی کی. الحمدللہ اب یہ تحریک الحمدللہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. کراچی میں 4 قرآن اکیڈمیز الحمدللہ ورکنگ میں آ چکی ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور انسٹیٹیوشن بھی ہیں جو ورکنگ میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنی ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ون ایئر اور ٹو ایئر کورسز کا آغاز کیا جاتا ہے انجمن خدام القرآن کے تحت، ایسے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور پر کورسز کروائے جاتے ہیں، اور اس کا بھی بنیادی ہدف، بنیادی آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم نے کتنے سال اپنی زندگی کے لگائے ہیں، ذرا تجزیہ کیجئے گا میری باتوں پر، کم از کم 18 سے 20 سال ہم لگاتے ہیں اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے، اگر کلاس ون سے پہلے بھی 3 سال لگا لیے جائیں، جو چھوٹے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے پلے ٹائم، پھر KG 1 KG 2، اب اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے پیسہ کمانے کے لیے، تو 3 سال تو ہمارا بچہ کلاس ون سے پہلے جا کر ایکٹیویٹی بیس جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہو، کیا پڑھایا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا، پھر مزید 10 سال کیمرے سسٹم میں، 11 سال پھر انٹرمیڈیٹ، پھر گریجویشن، پھر ماسٹر ایم ایس، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہم نے، لیکن ان 20 سالوں کے بعد ہم حاصل کیا ہو رہا، 20 سال کی تعلیم کا حاصل کیا؟ ذرا اپنے بچوں پر ذرا توجہ جی دیے کہ ہم 20 سال اگر اپنے بچے پر کروڑوں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں تو اس کا کردار کیسا بنا، کردار سازی بھی کی اس تعلیم نے یا نہیں، یا ہمارے بچے کو محض، ذرا تلخ جملہ ہے لوگوں کو پسند نہیں آتا لیکن بہرحال حقیقت تو یہی ہے، کیا یہ تعلیمی نظام ہمارے بچے کو محض ایک پیسہ کمانے کی مشین بنا رہا، اچھے سے اچھا پیسہ کمانے کی مشین؟ ٹھیک ہے، اگر یہ تعلیم اگر انسان کو حلال روزی کی طرف توجہ دلا رہی ہے اور اس تعلیمی نظام سے ہمارا بچہ حلال روزی پر اتفاق کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی گھٹیا کام نہیں ہے، حلال روزی کمانے کے لیے جائز طریقے سے اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کوئی ٹیکنالوجی حاصل کر لیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ایم بی اے کر لیتا ہے، کوئی سی اے کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیا محض یہی مقصد اس تعلیمی نظام کا ہے، صرف پیسہ کمانا؟ حلال ہی ٹھیک لیکن پیسہ کمانے کیا اصل مقصد ہے؟ تعلیمی نظام تو انسان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے، کردار سازی کے لیے ہوتا ہے، اس کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو کیا ہمارے یہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کیا اچھا انسان بھی بنا پا رہے ہیں، ایک با اخلاق و با کردار مسلمان بھی بنا پا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا کوشچن ہے ہم سب کے لیے، ایک المیہ ہے ہم سب کا، کہ اکثر و بیشتر یہ تعلیمی نظام، یہ سر سید احمد صاحب کا لگایا ہوا تعلیمی نظام، یہ پودا آج درخت تو بن گیا لیکن اس کا پھل پھیکا ہے، اس کے پھل میں اخلاق و کردار نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی، اخلاقی گراوٹ اس میں نظر آ رہی ہے، تو بہرحال اس حوالے سے بھی توجہ دی دیئے کہ ہم نے اگر 18-20 سال لگائیں اس دنیاوی تعلیم کے لیے، ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایم بی اے ہم نے کیا ہے، سی اے کیا ہے، ہم بہت اچھے تاجر بن گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا، اللہ کے دین کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن حجت لکا علیکا، یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، بس دو ہی صورت حال ہیں، بس اپنا جائزہ لے لیجئے، کیا واقعتاً ہم قرآن حکیم کے حوالے سے اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو اس کام میں لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان باصلاحیت لوگ خاص طور پر کیا دین کی طرف ہماری وجہ سے آ پا رہا ہے؟ یہ ہے ایک بہت بڑا سوال جو ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، لہٰذا آج میری گفتگو کا پہلا حصہ یہی تھا کہ الحمدللہ انجمن خدام القرآن کے تحت رجوع الی القرآن تحریک کے تحت الحمدللہ غالباً 25واں ایک سالہ کورس ہو رہا ہے قرآن اکیڈمی سے، 24واں یا 25واں صحیح مجھے یاد نہیں ہے، 25 سال گویا اس تحریک کو ہو گئے الحمدللہ، اور خاص طور پر قرآن اکیڈمی ڈیفینس یہ سب سے پہلا ہمارا ایکٹیو ادارہ تھا الحمدللہ، جو سب سے پہلے جس نے ورکنگ شروع کی کراچی میں، اور اللہ کا شکر ہے اس کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد بھی فنکشنل ہے، بلکہ شہر میں ہونے کی وجہ سے زیادہ ایکٹیولی ہم وہاں پر کام کر پا رہے ہیں انجمن کے تحت، پھر گلشن معمار میں بھی الحمدللہ ایک پروجیکٹ ہے، وہاں پر بھی مسجد اور اسی طرح قرآن اکیڈمی کا ایک پروجیکٹ اگلے 2-3 سالوں میں امید ہے اللہ پاک وہاں پر بھی سلسلہ شروع کر دے گا، گلستان جوہر میں بھی الحمدللہ سلسلہ شروع ہوا ہے، پورا ایک شہر ہے گلستان جوہر، کراچی کو اگر شہروں میں تقسیم کر دیا جائے جیسے کہ عنقریب ہونے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا کیا بننے والا پاکستان کا، لیکن بہرحال یہ پورے پورے ٹاؤن نہیں، پورے پورے شہر بن جائیں گے، تو جوہر پورا ایک پٹی، بہت بڑی پٹی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں وہاں، الحمدللہ ہمارا گلستان جوہر کا یونٹ کام کر رہا ہے، اسی طرح لانڈی کورنگی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، انڈسٹریل ایریا پورا کا پورا، وہاں بھی حمدین تعالیٰ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے بالکل قریب زمان ٹاؤن میں کورنگی نمبر 4 میں قرآن اکیڈمی الحمدللہ فنکشنل ہے، وہاں پر ایک سال کورس پچھلے سال بھی ہوا اور انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو پودا لگایا گیا تھا اخلاص کے ساتھ الحمدللہ وہ اب درخت بن رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اس سے مزید درخت ہیں جو لگے جا رہے ہیں۔ البتہ میں نے اور آپ نے جائزہ یہ لینا ہے اپنی زندگی کا کہ ہمارا کتنا حلال پیسہ اس تحریک میں لگا ہے، ہماری اپنی کتنی صلاحیتیں اس تحریک میں لگی ہیں، ہماری اولاد، خاص طور پر جو اصل ہمارا سرمایہ ہے، اصل انویسٹمنٹ ہے ہماری، ہماری اولاد کو ہم نے کتنا اس تحریک سے وابستہ کیا، قرآن کے ساتھ کس حد تک اس کو جوڑ دیا، اس کی ذہنی امانگی کر دی، قرآن کے ساتھ فکری اعتبار سے کتنا ہماری اولاد اس کے ساتھ جڑ گئی، اس کا ہم سب نے جائزہ لینا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک کم از کم جائزہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مصروف زندگی میں حقیقت یہ ہے کہ رمضان آ کر چلا بھی جاتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا رمضان گزر بھی گیا، عید آ کر چلی بھی گئی ہمیں معلوم ہی نہیں عید کے دن کرنا کیا ہے، عید کے دن رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہی بزنس، وہی صبح شام، وہی ایکٹیویٹیز، وہی ملاقاتیں، وہی دوستیاں، اس کے علاوہ اور کوئی سوشل ایکٹیویٹیز جو دین ہمیں سکھاتا ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں اس کام کا۔ تو کم از کم جائزہ لیجئے، جائزہ لینا بھی عبادت ہے، تفکر کرنا اپنے مقصد زندگی کے بارے میں، اپنے مقصد زندگی کا جو حصول تھا اس حوالے سے کیا کچھ اچیومنٹ کر سکے، اس کا جائزہ لیجئے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں، ینگسٹرز، کتنی زندگی کا حصہ لگایا انہوں نے اپنے دین کے لیے، اس کے بارے میں سوچئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم لازمن اضافہ کریں گے۔ تو کتنی باصلاحیت لوگ ہیں ایسے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دین مغلوب ہے، ظاہری بات ہے، مغلوبیت اس وقت کی حد تک پہنچ چکی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اشعار ہی سنا دیے جائیں تو وہی دل سوزی کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے، شاید کچھ گداس پیدا کریں یہ اشعار ہی۔ الطاف حسین حالی نے 100 سال ہونے کو آ رہے ہوں گے غالباً اب تو، جب یہ اشعار لکھے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کے ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور اے کملی، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، دنیا میں بھی جو رسوائی ہو رہی ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے گرد جس طرح شکنجہ اور کسا جا رہا ہے، یہ اب تو میڈیا پر آ رہی ہیں ساری باتیں، کھل کے سامنے آ گئی ہیں، کس طرح پارا چرار سے یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، کس طرح افغانستان سے سازشیں ہو رہی ہیں، مسلسل بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہماری جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس پر کس حد تک نگاہیں ہیں لوگوں کی۔ پھر ٹرمپ آ کر جو افغان ان کے درمیان، عربوں کے درمیان جو فساد کروا کے گیا، ظاہری بات ہے یہ سارے فساد یہودیوں اور عیسائیوں کے لگائے ہوئے بیج ہیں، ہم آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے۔ ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ سب کے سامنے ہے، کوئی اب ٹھکی چھپی بات نہیں رہی کہ پروکسی وار پاکستان لڑ رہا ہے، پاکستان کے لوگ ہیں جو وہاں پر بھی لڑ رہے ہیں، یہاں پر بھی مریں گے، وہاں پر بھی مریں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے سروں پر سوار ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، اللہ کا بحیثیت مجموعی شکر ادا نہیں کیا، جیسے کہ اس قوم پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ رب کائنات نے 27ویں شب کو یہ ملک عطا فرمایا تھا، اور اتفاق سے پورے 72 سال بعد دوبارہ وہی حالات بنے، وہی شب جمعہ تھی الحمدللہ اس مرتبہ 27ویں شب کو، اور وہی 27ویں شب رب کائنات نے، اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ مملکت خداداد کہتے ہیں اس کو کیوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کردہ، دنیاوی اعتبار سے کوئی حالات نہیں تھے پاکستان بننے کے، قائد اعظم تقریباً مایوس ہو چکے تھے، حالات سارے ریکارڈ پر ہیں، میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، قائد اعظم تقریباً مایوس ہو چکے تھے، مایوس اس قوم سے، ان کے رویوں سے، اللہ سبحانہ وتعالی نے دوبارہ ان کو یہاں بھیجا، دوبارہ انہوں نے محنت کی الحمدللہ، 7 سال مسلسل جدوجہد کی، تب جا کر رب کائنات نے موذانہ طور پر یہ ملک عطا فرمایا، اور ایک نہیں دو ونگ عطا فرمائے، جو پیورلی معجزہ ہے، اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کیلکولیشن نہیں پاکستان بننے کی، لیکن الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان بنی، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن دوسرا حصہ عام طور پر توجہ نہیں ہے، ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. پورے 25 سال بعد 1947 سے 1971 قمری اعتبار سے پورے 25 سال بنتے ہیں، عذاب کا ایک بدترین کوڑا ہمارے سر پر پڑا ہے، ہماری پیٹ پہ پڑا ہے. لوگ اکثر و بیشتر بھول گئے اسے، کراچی سے بہت دور ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے ڈھاکہ، پورا سمندر کراس کر کے جانا پڑے گا. لیکن جو لوگ وہاں سے آئے ان سے تو پوچھئے ذرا، ہوا کیا، ہوا کیا کچھ کیا ہندو نے، اندرا گاندھی نے اور ہمارے اپنے لوگوں نے، اقتدار کے بھوکوں نے کیا کچھ کیا، کس طرح مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں قتل کروایا، رسوا کروایا، بلکہ قتل نہیں رسوا، رسوا اور ذلیل ہوئے مسلمان، وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے. یہ عذاب کا کوڑا نہیں تھا؟ 16 دسمبر 1971 پورے 25 سال بعد کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھ. تو اللہ پاک نے یہ آیات محض پڑھنے کے لیے نہیں دی ہیں، یہ پریکٹیکل ایگزامنیشن ہے، یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے قرآن حکیم جو بیان کرتا. اور آج 71 سے 2017 کتنے سال ہو گئے، شاید ہم میں سے بہت سو کو اس طرح توجہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں 6 انبیاء کرام 6 رسولوں کا تذکرہ بار بار کرتا. جو لوگ بھی مکی قرآن پڑھتے ہیں بعض اوقات اتنی تکرار کے ساتھ، اتنی ریپیٹڈلی وہ واقعات آ رہے ہیں کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے کل پڑھا تھا، پھر دوبارہ سے واقعہ آ رہا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء و رسول سے، اور انبیاء و رسول کا ایک موضوع ہے، جب قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، خاص طور پر شرک کرتی ہے، بڑے گناہوں میں شرک، ناپ تول میں کمی، جنسی بے راوی، ہم جنس پرستی، یہ ہیں وہ بڑے بڑے گناہ جن پر قوموں پر عذاب آیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 20 مرتبہ بیان ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 20 مرتبہ بیان ہوا، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، 6 رسولوں کے حالات و واقعات رب کائنات نے کیوں بیان فرمائے؟ یہ بطور عبرت ہیں، سبق آموزی ہیں، اب بھی باز آ جاؤ. ورنہ قوم عاد، قوم سمود ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ یہ تک کہہ چکے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون قوتور ہے؟ جواب دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی ان سے زیادہ طاقتور تھا قوت میں. انہوں نے تکبر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا، چنگھاڑے آئیں، زوردار زلزلے، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کہیں سیلاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی. یہ سارے عبرتناک واقعات قرآن میں کیوں بیان ہوئے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، ناقدری کی، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. لہذا الحمدللہ پچھلے جمعے بھی یہ بات کھل کے بیان ہو چکی ہے، اب بھی توبہ نہیں کی تو یہ آخری چانس ہے بس، اب عذاب کے کوڑے، عذاب کے سائے ہمارے سلوں پر منڈلا رہے ہیں. جو صورتحال ایران سعودی عرب کی ہے وہ ہم سے ڈیٹیچ نہیں رہ سکتے، لازمان ہم اس میں انوالو ہوں گے. اور اب عالمی جنگ، ایک بہت بڑی عالمی جنگ بالکل سامنے رکھی ہے، جو اصل میں لگائی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ بات بھی اب چھپی ہوئی نہیں ہے. اسرائیل بالکل واضح پلان رکھتا ہے اپنے گریٹر اسرائیل بنانے کا، اور وہ اتنے بولڈ ہیں، اتنے کلیور ہیں کہ وہ ساری باتیں چھاپ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر لگی ہوئی ہیں، جا کر دیکھ، بنائیے، جا کر لکھیے گریٹر اسرائیل، لکھ کے دیکھیے ذرا کیا آتا ہے آپ کے سامنے. گریٹر اسرائیل کا میپ دیکھیں، کہاں کہاں وہ اپنی یہودی سلطنت کو قائم کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اصول انہوں نے بنایا ہے تاریخ انسانی میں، جہاں کہیں بھی یہودی رہے ہیں یا ان کی حکومت رہی ہے، ہم وہاں پر اپنا اسرائیل کا جھنڈا گاڑیں گے. اور آپ کے لیے دلچسپ بات بتا دوں، یہ جو مدینہ شریف ہے ہمارا، مدینہ تو نبی الحمدللہ، اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یا اعلی یثرب، قرآن بتاتا ہے یا اعلی یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے رہنے والوں، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ آتا. بہرحال یثرب از اے اولڈ نیم آف مدینۃ النبی، اور آپ کی کتاب بتا رہی ہے قرآن یا تین یہودی قبیلے آباد تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ان تینوں بدبختوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سزائیں دے کر یہاں سے نکالا. ایک کو تو اتنا رسوا کیا، سورہ احزاب پڑھ لیجئے، کہ ان کو جو سزا دی گئی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی انہوں نے میثاق مدینہ کی، تو بدترین سزا امپلیمنٹ کروائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے 600 نوجوان یہودی ذبح کیے گئے، قتل کیے گئے سزا کے طور پر. سورۃ الاحزاب کی تفسیر پڑھ لیجئے. لہذا ان بدبختوں کو یہاں سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا، لیکن انہوں نے بدلے کے طور پر یہ بات لکھی ہے کہ ہم یہاں اللہ کا جہاں دین غالب ہوا تھا، جہاں سے ہمیں نکالا گیا، ہم وہاں پر اپنی یہودی اسٹیٹ قائم کر کے رہیں گے. فلسطین میں جو کچھ بھی یہ کرتے رہے آپ کے علم میں ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. پھر دنیا بھر میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ یہودی ذہن ہے پیچھے سارا کا سارا، جو اصل میں کام کر رہا. پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے. پوری دنیا کا میڈیا 96% میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. پوری دنیا کی حکومت ان کی کٹ پتلی حکومتیں، کیا عرب اور کیا عجم، سب کے سب ان کی گود میں، جب چاہیں جس کو چاہیں جس کے خلاف کھڑا کر دیں. اب سعودی عرب اور قطر کے درمیان کیا صورتحال، دونوں عرب ہیں، دونوں کے دونوں ایک جیسے بالکل، لیکن کس طرح جان بوجھ کے یہ مسئلہ کھڑا کروایا ترکی کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قطر ترکی کو مدد کر رہا تھا وہاں، اور وہاں بھرپور فنڈنگ کر رہا تھا. لہذا الزام لگا کے کہ یہ ایرانی ہے، یہ ایرانی سپورٹ ہے، اور اہل تشیعوں کا مسئلہ ہے، خاص طور پر اس کو نمایاں کیا، اور وہاں پہ جو حالات کر دیے ہیں اس وقت آپ کے علم میں زیادہ ہوں گے. بہرحال یہ ان تمام تر سازشوں کا نتیجہ ہے جو در حقیقت جیوز کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف بات صورت چل جائے گی، کہ یہ جو عرب ممالک ہے مشرق وسطی، خاص طور پر یہ دہانہ بنے گا آگ کا. اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1991-92 میں جو مضامین لکھے ہیں خلیج کی صورتحال پر، گلف وار پر، وہ ساری احادیث الحمدللہ جمع کر دی گئی ہیں. ضرور دلچسپی کے ساتھ پڑھیے. مسلمانان پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر جو کام کیا، ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، یہ اس کتاب کا نام ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے 10 مضامین لکھے ہیں. اور ایک بہت اہم ہے، ضرور پڑھیے گا، اللہ کا قانون عذاب، یہ والا جو موضوع ہے خاص طور پر پڑھیے گا. قوموں پر عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. رب کائنات فرماتا ہے وما انا بالظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ قومیں غرق کی گئیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ کیا عذاب کی شکلیں نہیں ہیں؟ اس وقت پاکستان جس صورتحال میں وہ انتہائی حساس ہے، انتہائی حساس. قرآن حکیم کے مطالعے سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں، جو افسوسناک ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے، جس کو عذاب استحصال کہا گیا، اس قوم کے لوگوں کو عذاب کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ خاص بات ہے، اور قرآن کی گواہی سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. قرآن بتاتا ہے کہ اس کے مترف لوگوں کو ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. مترف کہتے ہیں وہ لوگ کے جو خوشحال ہیں، پیسے والے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان میں بھی ہے اور آف شور کمپنیز میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں بھی فیکٹریاں لگائی ہیں، انڈیا میں بھی چینی کے اور فلاں کے کاروبار ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مترف ہوتے ہیں. آف شور کمپنیز میں پیسہ لگانے والا کوئی ہلکا پھلکا آدمی نہیں ہوگا. اربوں پتی، کھرب پتی جو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو کھلی چھٹی دے دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر وہ خوب نافرمانی کرتے ہیں، اور اچانک پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آتا. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. تو اس پکڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے خاص طور پر. اب ذرا الفاظ سخت ہو گئے ہیں، لہذا اس کو بیلنس کرنا، توازن کرنا بہت ضروری ہے. یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس رات عطا فرمایا، با خدا عرض کر رہا ہوں، یہ پورا یقین سے بات کر رہا ہوں، پورے یقین سے تیقن کے ساتھ، یہ ملک انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا غلبہ سب سے پہلے یہی ہوگا، چاہے ہماری نافرمانی کے بعد ہو، جوتے پڑے ہمارے سروں پر جیسے عربوں پر جوتے مارے تاتاریوں نے، ایسے یہ ہندو بنیا، ہندو بنیا یہ ہمارے سروں پر جوتے مارے گا، لیکن ہوگا یہیں سے انشاءاللہ، یہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اپنے دین کا غلبہ عطا فرمائے گا، جیسے اقبال کے اشعار ہیں کہ تاتاریوں نے آ کر جب عربوں پر ظلم کیا اور ان کو تہ تہ کیا، تو ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہندوؤں میں برہمن لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارے سروں پر جوتے پڑے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، عذاب آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جھنڈا ان کو دے دے، یہ بدقسمتی ہے، بہرحال غلبہ تو ہوگا اسلام کا اور ہوگا انشاءاللہ اسی ملک سے، دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے کہ جو کیپیبلٹی لگتا ہے الحمدللہ، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، فزیکلی بھی، اور یہاں کے افرادی قوت کے اعتبار سے لوگوں کے اندر جذبہ موجود ہے دین کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ملک سے سب سے پہلے دین اسلام کا غلبہ کرا کر عالمی نظام خلافت جو قائم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کی بشارتیں دی ہیں نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے سب سے پہلا ملک یہ پاکستان ہی بننے والا ہے انشاءاللہ العزیز. اب اس امید کے لیے دلائل بہت سارے ہیں، قرآن کے بھی، احادیث کے بھی، پھر اقبال کے اشعار خاص طور پر وزن میں لادانے والے، علامہ اقبال نے انہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں جو پیشنگوئیاں کی ہیں، وہ تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ بڑھانے کے لیے بہت ہی امید افزا ہے. آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش، یہ کس کے لیے کہا اقبال نے، آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اس وقت تو اندھیرا ہی اندھیرا، یہ ظلمتیں ہی ظلمتیں، کہیں مادہ پرستی ہے، کہیں غفلت ہے، کہیں شرک ہے، کہیں نفاق ہے، کہیں لوٹ کسوٹ کے اندھیرے نظر آ رہے ہیں، لوگ پیٹرول چوری کرتے ہوئے مارے گئے، اندازہ لگائیے کیسی موت ہے، کیسی موت، افسوسناک موت رمضان المبارک میں. لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اقبال کے اشعار خوش آئین ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں پورا امید الحمدللہ روشنی موجود ہے. اور بعض اوقات قرآن و حدیث کی اشعار پر غور کرتے ہیں تشریح پر، تو واقعی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے الحمدللہ کہ یہ ملک جس طرح قائم ہوا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا، اور حقیقت یہ اللہ ہی کر رہا ہے، ورنہ سروائیول کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کو برباد کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، یہاں تو ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، اس وقت یہ صورتحال ہماری ہے. لیکن بہرحال امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ ملک مملکت خدا داد پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات ہیں، عادلانہ تعلیمات ہیں، وہ انشاءاللہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر بھی انشاءاللہ قائم ہو کے رہیں گی. آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاکیں حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں. کیا دیکھ رہا تھا اقبال؟ اقبال ویژنری ہے، دیکھ رہا آگے، بہت دور تک دیکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ العزیز. میرے بھائی، اس کے لیے ہم سب نے محنت کرنی ہے، صرف خواہشات سے یہ دین غالب نہیں ہوگا، صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، ہم دعائیں کرتے رہے، دعا کرنی ہے، دعا لازم ہے، لیکن پیغمبر کا طریقہ صرف دعا نہیں ہے، پیغمبر نے عملی جد و جہد کی، اپنے دندان مبارک شہید کروائے رحمت للعالمین نے، 259 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے لاشیں پیش کیے، نذرانے پیش کیے، دین کے لیے قربانی دی، تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو بہرحال دین کا غلبہ یقینی ہے انشاءاللہ، اور اسی ملک سے اللہ نے چاہا تو، لیکن اس کے لیے خوش قسمتی اور بدقسمتی ہم نے خود لکھوانی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اللہ پاک فرماتا اب تم شکر کرو یا ناشکری کرو، اب تمہاری مرضی ہے. دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ اگر ہم نے اس میں نام لکھوانا ہے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والوں میں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہوگا، حلال روزی کمانی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا، حرام سے کی ہوئی عبادات قبول نہیں ہوتی. پھر اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر مل جل کر اس مملکت خدا داد پاکستان میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری. ہوگا نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا, کب کرے گا کیسے کرے گا اس کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. حالات واقعہ دیکھیں بہت نازک ہیں, چاروں طرف سے پاکستان کے خلاف جو صورتحال بن رہی ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے. کیسی کیسی سازشیں اندرونی اور بیرونی ہیں, مل جل کر گویا پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ رب کائنات کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. البتہ میں نے اور آپ نے اس کی حفاظت کے حوالے سے جو عملی رہنمائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اس ملک کو مملکت خدا داد کو امن کا گہوارہ بنا دے, اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین یا غالب فرما کر عالمی نظام خلافت جس کی بشارت محمد رسول اللہ نے دی الحمدللہ, اس کے لیے نقطہ آغاز بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.